السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاح حدیث نمبر 585. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعها وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. لاسٹ ٹائم کا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں جو اس سے پہلے کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے کا متعلق کیا حکم ہے. اور غالباً مجھے لگتا ہے اس سلسلے میں سوال بھی آیا تھا مجھے لیکن میں جواب نہیں دے سکی تھی. اب دیکھیں سورج نکلتے وقت یا عصر کی نماز کے فرض نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک یا فجر کے وقت سورج طلوع ہونے کے وقت نماز کے بارے میں جو حکم ہے کہ وہ ایک حدیث سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر والی حدیث سے کہ وہ مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے لیکن ناجائز نہیں کہا گیا. یہ بات یاد رکھیں جو ہمارے یہاں پر اس کو اتنا بہت زیادہ ایک طرح سے شدت پسندی کے ساتھ لے لیتے ہیں کہ عصر کے وقت سجدہ ہی نہیں ہے کہتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ سجدے تلاوت تو اینی ہاؤ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں چاہے سورج نکلنے کا وقت ہو چاہے سورج غروب ہونے کا وقت ہو چاہے کوئی بھی وقت ہو تو سجدے تلاوت کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. اور سجدے تلاوت ویسے فرض بھی نہیں ہے یہ مستحب میں سے ہے کرنا بہت اچھا ہے نہیں کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. دوسری اہم بات کہ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے یعنی آپ کی آنکھ لگ جائے اور آپ جس وقت آپ کی آنکھ کھلے اس وقت عین سورج طلوع ہونے کا وقت ہو تو سورج طلوع ہونے کے وقت بھی آپ فجر کی جو نماز تھی آپ کی وہ فرض نماز تھی نا تو لہٰذا آپ عین سورج طلوع ہو رہا ہو تو تبھی آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں گے. یعنی جب آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا ہو جائے تو جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی وہی نماز کا وقت ہوگا آپ کے لیے چاہے وہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو. اسی طرح سے جن اوقات میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے یعنی زوال کے وقت یعنی جب دوپہر کا وقت ہو سورج بالکل نصف النہار پر ہو یہ جب سورج غروب ہو رہا ہو یہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہ تین اوقات ہیں تو یہ مکروہ تو آتا ہے یعنی ناپسندیدہ میں آتا ہے لیکن ناجائز نہیں آتا. تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مجھے امید ہے جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ جو حدیث تھی عروہ نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو. یعنی حدیث نمبر 584 ہے یہ جو پچھلی حدیث تھی یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے. اور نیچے والی حدیث میں بھی ہے کہ دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے رسول اکرم نے منع فرمایا اپنی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اور کپڑوں میں اجتماعِ سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے اس سے بھی منع فرمایا. اور احتبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. اور خرید و فروخت میں آپ نے منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا. تو یہ جو ٹرمز ہے وہ تو بعد میں کتاب البیوع میں ہم دیکھیں گے منابذہ اور ملامسہ. ابھی فی الحال یہاں پر نماز کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس حساب سے دیکھنے کہ رات میں کچھ وقت ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے. مکروہ مطلب ناپسندیدہ لیکن ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے تو سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر میں اور عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک. لیکن ہاں اگر کوئی فرض نماز قضا ہو جائے تو اس کا پڑھ لینا جائز ہے. اور فجر کی سنتیں بھی اگر نماز سے پہلے نہ پڑھی جا سکے تو ان کو بھی جماعت کے بعد پڑھا جا سکتا ہے. اور جو لوگ جماعت ہوتے ہوئے فجر کی سنت پڑھتے رہتے ہیں وہ خلاف سنت ہے. یعنی اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور کچھ لوگ لیٹ آئے ہوں اور وہ پہلے سنت پڑھیں اور فرض نماز جوائن نہ کریں تو وہ غلط بات ہوگی اور رسول اکرم کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی. تو آئیے آج کی حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر 858 اس بارے میں کہ سورج چھپنے سے پہلے قصد کر کے نماز نہ پڑھے. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی انہوں نے ابن عمر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا چاہیے. اور نیچے والی حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اور اگلی حدیث میں جو اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اکرم کی صحبت میں رہے لیکن ہم نے کبھی آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ معاویہ کی مراد اثر کے بعد دو رکعتوں سے تھی، جسے آپ کے زمانے میں بعض لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ان کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو سنتوں کو یا دو نفل کو مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ گھر پر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اکرم کے خود پر جو لازم کی ہوئی چیزیں تھیں اس میں سے ایک ہے کہ اثر کے بعد آپ دو سنت پڑھا کرتے تھے، دو نفل پڑھا کرتے تھے۔ اس شخص کی دلیل جس نے فقط اثر اور فجر کے بعد نماز کو مکروہ رکھا ہے، اس کو عمر ابن عمر، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم نے بیان کیا۔ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، کسی کو روکتا نہیں، دن اور رات کے جس حصے میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو، اور عین زوال کے وقت بھی نماز پڑھنے کی ممانعت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن امام بخاری کو زکت ان کی شرائط پر وہ حدیث نہ ملی تو انہوں نے یہاں اس کو کوٹ نہیں کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جان بوجھ کر نہیں پڑھنی ہے ان اوقات میں نماز جب سورج طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا وقت ہو، یا نصف النہار پر ہو سورج، لیکن اگر کسی کی کوئی نماز رہ جائے، فرض نماز قضا ہو جائے، یا کسی کو ہو سکتا اس پر کوئی ایمرجنسی آئی ہو، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے، گڑ گڑا کر کوئی مصیبت آ گئی ہو، کوئی مشکل آ گئی ہو، اور وہ دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہتا ہو، تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکروہ تو ہے، یعنی ناپسندیدہ تو ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اثر کے بعد قضا نمازیں یا اس کے معنی مثلا جنازے کی نماز وغیرہ پڑھنا، یعنی اب بعض وقت دیکھیں کہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو اگر اثر کے بعد رکھی گئی ہو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو مسجد ہے کنگ فہد موسک ہے، اسکان خبر میں جو مسجد ہے اس کا نام میرے خیال سے کنگ فہد موسک ہے، یہاں پر ہمیشہ جنازہ کب ہوتا ہے؟ عام دنوں میں عصر کی نماز کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی اگر جمعہ کو جنازہ ہوتا ہے تو وہ ظہر میں ہوتا ہے، نماز جمعہ کے بعد ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں جب جنازہ ہوتا ہے تو عصر کے بعد ہی ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو قریب نے ام سلمہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھی، پھر فرمایا کہ بنو عبد القیس کے وفد سے گفتگو کی وجہ سے ظہر کی دو رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے چار فرض کے بعد کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، اور ایون ظہر سے پہلے کی چار سنتیں بھی آپ نے نہیں چھوڑی، اسی لیے اس کو سنت موقع دہ کہا جاتا ہے۔ اور جو دن بھر میں بارہ رکعتیں پڑھنی ہیں سنت، تو اس میں ظہر کی چھ رکعتیں ٹوٹل، یعنی فرض کے ساتھ، یعنی فرض سے پہلے کی چار سنت اور فرض کے بعد کی دو سنت، تو ٹوٹل بارہ رکعتیں ہو جاتی ہیں پورے دن بھر میں۔ تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا بنو عبد القیس کا جو وفد آیا تھا، بہت مشہور وہ گروپ تھا جو آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ نے تعریف بھی فرمائی تھی ان لوگوں کی، اور کتاب الایمان میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ، ہے نا، اور کتاب العلم میں بھی ہے غالباً۔ تو ان سے گفتگو کی وجہ سے رسول اکرم نے چار فرض تو پڑھی تھی لیکن بعد کی دو سنتیں نہیں پڑھی تھی، تو رسول اکرم نے کیا کیا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دو سنتوں کو ادا کر لیا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کا عصر کے بعد پڑھنا درست ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی اوپینین معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کا بھی اوپینین یہ ہے کہ اگر کچھ نمازیں فوت ہو گئی ہیں آپ کی، قضا ہو گئی ہیں، یا کوئی ایسی نماز پڑھنے کی آپ کی سچویشن آ گئی ہو ابھی فی الوقت آپ کو، تو آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ ایمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، آپ نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کو کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اور آپ کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی، پھر اکثر آپ بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں اور اس طرح امت کو گراں باری ہو، انہیں آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، آپ کو اپنی امت کا حلقہ رکھنا پسند تھا، یعنی عصر کے بعد دو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، لیکن امت کے لوگوں کو آپ نے اس کا پابند نہیں بنایا، یعنی یہ نماز بھی آپ کی خصوصیات میں سے داخل تھی، جیسے کہ وصال کا روزہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز بھی آپ نے خود اپنے اوپر اس کو فرض کر لیا تھا، واللہ اعلم۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی، کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی دو رکعتیں میرے یہاں کبھی ترک نہیں کی، یعنی وہ اپنے بھانجے کو خبر دے رہی ہیں جو کہ عروہ بن زبیر تھے۔ تو اگلی حدیث بھی سیم وہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد عصر کی نماز کے بعد دو رکعت گھر میں نفل پڑھا کرتے تھے. حدیث 594 دیکھیں. ابر کے دنوں میں نماز کے لیے جلدی کرنا یعنی سویرے پڑھنا, یعنی جب مطلع ابر آلود ہو, بادل چھائے ہوئے ہوں تو کیا کیا جائے. ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے یحیٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا. وہ قلابہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو عملی حامد بن اسامہ حضلی نے ان سے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ تھے. انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اقالت ہو گیا. یعنی ایک تو عصر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کو اول وقت میں ادا کرنے کا پتہ چلتا ہے. تو اگر ابر مطلع ابر آلو تو آپ کو سورج صحیح سے دکھائی نہ دے رہا ہو, کیونکہ اس زمانے میں کوئی گھڑی تو تھی نہیں ہم جانتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسا انٹرنیٹ تھا کہ آپ وقت معلوم کر لیں کہ کہاں کیا ٹائم ہوا ہے. ان کے تو سارے اوقات وہ لوگ کس سے معلوم کرتے تھے, جو کون سی قدرتی گھڑی تھی ان کے پاس, چاند اور سورج. جی ہاں, یہی قدرتی گھڑیاں تھیں ان کے پاس, چاند اور سورج کی. تو وہ اسی کو دیکھ کر نماز کے اوقات کا اندازہ لگایا کرتے تھے. تو اگر ابر ہو اور آپ کو سورج نظر نہ آئے تو پھر جلدی پڑھ لینا چاہیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے وقت اذان دینا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اور اس سے پھر ہم کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے عمران بن میسرہ نے روایت کیا, کہا ہم سے محمد بن حدیل نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے, انہوں نے اپنے والد سے کہا, ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے. کسی نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا. آپ نے فرمایا, مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ. اس پر بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوے سے لگا لی, جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے, اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا. آپ نے فرمایا, بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے, آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے. اے بلال, اٹھ اور اذان دے. پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. تو اس سے یہ بات ثابت ہے, پہلی بات تو کہ قضا نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے, یعنی جو نماز آپ سے فوت ہو جائے تو اور جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی آپ اذان دے سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلی کہ جس نماز سے انسان غافل ہو جائے اس کو جس وقت اسے یاد ہے اسی وقت پڑھ لینا اس کی یعنی صحیح ہونے کی دلیل ہے. یعنی جو ہمارے پر جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز کی جو قضائے عمری پڑھتے ہیں وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہاں, جس وقت آپ کی جو نماز قضا ہوئی اور آپ کو اسی وقت معلوم پڑ جائے کہ میری فجر قضا ہو گئی یا میری ظہر قضا ہو گئی تو اس کو اسی سے اگلے وقت میں پڑھ لیا جائے, تو یہی صحیح طریقہ ہے. تو حدیث سے آتا ہے کہ جس وقت وہ نیند سے جاگے وہی اس کا صحیح وقت ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس وقت وہ نیند سے اٹھے, حدیث میں ہی آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ اس کا وقت وہی ہے جب آدمی جاگا یا اس کو یاد آ گیا تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے گا. اور سب سے اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں رسول اکرم کی آنکھ لگ گئی تھی اور بلال رضی اللہ عنہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اٹھائیں گے لیکن وہ بھی سو گئے تو وہ بھی اٹھا نہ سکے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون تھے, انسان تھے نا, اور صحابہ بھی انسان تھے. یعنی بھول سے ہو سکتا ہے, یعنی انبیاء سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے اور ان کی آنکھ لگ جائے. تو ہم جو انسانوں کو فرشتہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ اچھا جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے بس فرشتہ ہی ہونا چاہیے, اس سے کمتر پر راضی نہیں ہوتے ہیں, انسان ہونے پر ہم راضی نہیں ہوتے ہیں. تو جب صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ ان سے بھی ان کی بھی آنکھ لگ گئی, تو زندگی میں ایک ہی بار ہوئی, خیر یہ تو رسول اکرم سے ثابت ہے کہ ایک ہی بار ان کی فجر قضا ہوئی تھی اور غزوہ خندق کے دن, باقی کی چار نمازیں دن بھر کی قضا ہوئی تھی. اس کو معمول نہ بنا لے انسان کے روزانہ وہ اس کی آنکھ لگی رہ جائے, وہ سو جائے اور جب دل چاہا اٹھ کر پڑھ لے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جب اٹھتے ہیں تبھی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو آپ کے اٹھنے پر تو موقف نہیں ہے نماز کا وقت, نماز فرض ہے اپنے اوقات میں, جب اس کا وقت ہو اسی وقت آپ کو اس کو ادا کرنی چاہیے. اس کو روز کا معمول بنا لیں گے تو کھلم کھلا نہ فرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اور نفس پرستی اور نفس کی خواہشات کو خدا بنا لینا ہوگا. تو اصل کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو بلا وجہ دین کو اس طرح سے نہیں بنا لینا چاہیے کہ جیسے دل چاہا کر لیا تو انسانوں سے بھول چک ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ بھی لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو روز کا معمول نہ بنا لے انسان. اس کے بارے میں جس نے وقت نکل جانے کے بعد قضا نماز لوگوں کے ساتھ جماعت سے پڑھی. ہم سے معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے اور انہیں یحیی بن ابی کثیر سے روایت کی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہیں جابر بن عبداللہ سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو بھلا برا کہہ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں نے بھی نہیں پڑھی. پھر ہم وادی بتھان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، میں نے بھی وضو کیا. اس وقت سورج ڈوب چکا تھا، پہلے آپ نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس کو اس کے ترتیب کے حساب سے پڑھا جائے گا. یعنی آپ کی فجر چھوٹ گئی اور ظہر آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے وہ تو فجر چھوٹی تو آپ کو اسی وقت اٹھ کر فجر پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ظہر کی پڑھنے سے پہلے فجر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ظہر پڑھیں گے. اسی طرح سے اگر ظہر کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو پہلے ظہر پڑھی جائے گی قضا اگر ٹائم نکل گیا ہو تو، ورنہ اس کے وقت میں ہی، اور اس کے بعد عصر پڑھی جائے گی. تو ترتیب وار پڑھا جائے گا نماز کو. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق میں آپ لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی تھیں، صحابہ کی بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ جو نماز دین جنگ و جہاد کی مشغولیت یا کسی اور شرعی وجہ سے چھوٹ جائیں ان کی قضا واجب ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم سے یہ نماز کیوں ترک ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے جنگ کے میدان میں ان لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا ہوگا آپ کو سنبھلنے کا، اس لیے یہ نماز ترک ہوئی، ورنہ تو میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات. اور بعض کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جیسے کہ بعد میں جنگ کے احکام نازل ہو گئے تھے، جنگ میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی، تو کیسے پڑھی جائے گی؟ ایک گروپ نماز پڑھتا رہے گا اور دوسرا گروپ دشمن کے سامنے رہے گا. پھر جو پہلا گروپ نماز پڑھ رہا تھا اس کی ایک رکعت تو جب امام کے ساتھ ہوگی وہ آگے آ جائے گا، ہتھیار لے کر کھڑا ہو کر ایک رکعت خود سے پڑھ لے گا، اور جو پہلا دوسرا گروپ تھا جسے نماز نہیں پڑھی تھی وہ جائے گا، وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا. اب امام کی دو رکعت ہوگی، وہ سلام پھر دے گا، باقی لوگ اپنی ایک ایک رکعت میدان جنگ میں ہی پڑھ لیں گے. جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسے اسی وقت پڑھ لے اور فقط وہی نماز پڑھے. ابراہیم نقعی نے کہا، جو شخص 20 سال تک ایک نماز چھوڑ دے تو فقط وہی ایک نماز پڑھ لے. اور ہم سے فضیل ابو نعیم، فضیل بن دکین اور موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، دونوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، اور انہوں نے انس بن مالک سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نماز میرے یاد آنے پر قائم کرو، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری. تو نماز پڑھ میری یاد کے لیے. تو اسی کے پتہ چلا کہ جو نماز اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس کو جس وقت یاد ہے اسی وقت پڑھ لینا چاہیے. پوری زندگی کی قضاء عمری کہیں سے ثابت نہیں ہے، اگر کئی نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یعنی ایک ساتھ آپ کی کنٹینیوسلی دو یا تین نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. غزوہ خندق کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کفار کو برا بھلا کہنے لگے، فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکا. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بتھان کی طرف گئے اور آپ نے عصر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی، اس کے بعد مغرب پڑھی. اس سے ثابت ہوا کہ ترتیب کا خیال رکھا جائے، کہ اگر قضا نمازیں بہت ساری چھوٹ گئی ہوں تو پہلے جو اول والی نماز تھی وہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد والی نماز، اس کے بعد والی نماز پڑھی جائے گی. اس طرح سے عشاء کی نماز کے بعد سمر یعنی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے. سامر کا لفظ جو قرآن میں ہے سمر ہی سے نکلا ہے، اس کی جمع سمار ہے، اور لفظ سامر اس جگہ جمع کے معنی میں ہے. سورہ مومنون میں یہ آیت آتی ہے، مستقبلین بہی سامر ان تہجرون، یعنی تم ہماری آیتوں پر اکڑ کر بےہدا بکواس کیا کرتے تھے. امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ جب بھی قرآن کا کوئی لفظ اس کی تشریح حدیث میں بیان ہوئی ہو تو وہ حدیث کو بھی بیان کر دیتے ہیں ساتھ میں. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، کہا ہم سے اواف عرابی نے، کہا کہ ہم سے ابو المنہال سیار بن سلامہ نے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے میرے والد صاحب نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح یعنی کن اوقات میں پڑھتے تھے. ہم سے اس کے بارے میں اس کے بارے میں بیان فرمائیے. انہوں نے فرمایا آپ ظہر سے جسے تم صلات اولا کہتے ہو سورج ڈھلتے ہی پڑھتے تھے، یعنی ظہر کو سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، اور آپ کے اثر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ ابھی مدینہ ہی کے پاس سب سے آخری کنارے پر ہو تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا تھا، یعنی اتنے اول وقت میں پڑھتے تھے آپ اثر. مغرب کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا. اب دیکھیں صحابہ اکرام کی ایمانداری یہاں پر، یہاں لے کہ ان کو احادیث دوسری احادیث سے تو ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی نے خود ڈائریکٹ نہیں سنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر مینشن بھی نہیں کیا. اور فرمایا کہ عشاء میں آپ تاخیر پسند فرماتے تھے، انہیں ڈیلے کر کے پڑھنا، اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. صبح کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو اس سے اس حدیث سے آپ کیا پتہ چلا؟ پہلی بات تو یہ کہ راستے میں جب بھی کچھ لوگ ہوں تو ان کو اذان بھی دینا چاہیے اور باجماعت نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ لوگ ہوں تو مرد حضرات. دوسری بات، بلال رضی اللہ عنہ کہنے کے باوجود اپنے کہنے پر عمل نہ کر سکے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب نیند انسان پر غلبہ پا لے تو انسان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ترتیب سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی جو پچھلے 2-3 حدیثوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو ترتیب سے پڑھی جائے، اور قضا ہو جائے تو اس کو اسی وقت پڑھ لے جس وقت اٹھے، اور عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے. اور نماز کے اوقات کا بیان کیا گیا ہے کہ کب رسول اکرم کس اوقات کن اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے. اس بارے میں کہ مسئلے مسائل کی باتیں اور نیک باتیں عشاء کے بعد بھی کرنا درست ہے. اب پیچھے حدیث میں کیا بتایا گیا کہ عشاء سے پہلے سونے کو آپ ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن اب دیکھیں کہ آج کے دور میں کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو ناپسندیدہ ہے لیکن ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اوائڈ کریں جتنا ہو سکے، یعنی بیکار کی باتوں کو اوائڈ کریں رات کے اوقات میں. ہاں، کام کاج کی باتیں کر سکتے ہیں یا کوئی دینی باتیں کر سکتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن سباہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے کہا، ہم سے قرہ بن خالد سدوسی نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت حسن بصری نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے. جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی. پھر بتلائے کہ انس بن مالک نے کہا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا. بس آپ نے فرمایا دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو. حسن بصری نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہے اور وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں، یعنی اگر آپ کوئی اچھے کام کا انتظار کرتے بیٹھے تو آپ کو اس وقت بھی نیکی کا اجر مل جائے گا. اسی کا ثابت ہوا، اور یہ بات کئی دفعہ سے ثابت ہے، کئی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ اور صحابہ کرام ابوبکر اور عمر کچھ خاص مشورہ کرتے بیٹھے تھے، اور صحابہ انتظار میں تھے کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے آئیں گے، اب آئیں گے، تب آئیں گے، جب آئیں گے، لیکن آپ کو دیر ہوتی گئی یہاں تک کہ نصف یعنی ہاف نائٹ گزر گئی. تو تب رسول اکرم نے خوشخبری دی تھی کہ بہت سارے لوگ تو سو گئے ہیں اور دنیا میں اس وقت نماز پڑھنے والے صرف تم لوگ ہو. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. اور عشاء کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا، پڑھی جا سکتی ہے. تو یہاں حدیث کے باب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینی مسائل کی باتیں عشاء کے بعد بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ خود ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم سے ثابت ہے. ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ بن عمر اور ابوبکر بن حشمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں. سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. لوگوں نے آپ کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے. ابو مسعود نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں ایک قرن گزر جائے گا. اور اسی حدیث کو الحمدللہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ ایک کسی شخص نے ابھی کچھ 100 سال پہلے یا 80 سال پہلے کہا جاتا ہے یا کچھ 50 سال پہلے، ہندوستان میں ایک شخص نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے رسول اکرم کو بھی دیکھا ہے. نعوذ باللہ، یعنی اتنی جھوٹ بات، جبکہ رسول اکرم خود کیا فرما رہے کہ آج سے 100 سال کے بعد کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا زمین پر. جو اس وقت زندہ موجود تھے لوگ. سب سے آخر میں جو صحابی نے انتقال کیا وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ تھے. حدیث کی احمد اور ضرورت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, جنہوں نے 110 ہجری میں انتقال ہوا جن کا. رسول اکرم کی جو رسول اکرم نے جو خبر دی تھی اس کے 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو رسول اکرم کی بات کا مقصد کیا تھا کہ 100 سال کے بعد ایک دوسری نسل یہاں پر جنم لے گی, دوسرے لوگ وجود میں آئیں گے اور یہ موجودہ نسل ختم ہو چکی ہوگی. اپنی بیوی یا مہمان سے رات کو عشاء کے بعد گفتگو کرنا. ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا, کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے, ان سے ان کے باپ سلیمان بن ترخان نے, کہا کہ ہم سے ابو عثمان نہدی نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ حدیث بیان کی کہ اصحاب صفہ نادر اور مسکین لوگ تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 30 اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے, اور جس کے یہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5 یا 6 آدمی کو صاحبان والوں سے اپنے ساتھ لے جائے. بس ابو بکر 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ ماں اور میں تھا. اب عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے. خیر ابو بکر رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گئے اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا. صورت یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے, پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئے اور وہیں ٹھہرے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالی نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمان کی خبر بھی آپ نے نہ لی؟ یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی. آپ نے پوچھا کہ تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا میں کیا کروں, آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا. کھانے کے لیے اسے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے. عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا. ابو بکر نے پکارا اے, یعنی جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ اے شرارتی بچے, اس طرح سے ایسا جملہ کچھ کہا ابو بکر صدیق نے. آپ نے برا بھلا کہا اور کوسنے دیے. فرمایا کہ کھاؤ تمہیں مبارک ہو, اللہ کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہیں کھاؤں گا. آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا. عبد الرحمن نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا. بیان کیا کہ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانے پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا. اپنی بیوی سے کہنے لگے بنو فراس کی بہن یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ تو پہلے سے 3 گنا ہے. پھر ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا. پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور رسول اکرم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا. عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی اور اس قبیلے کا وفد ہمارے معاہدے سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ آیا ہوا تھا. ہم نے ان میں سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ ہی کو معلوم. ان سب نے اس میں سے کھانا کھایا. عبد الرحمن نے کچھ ایسے ہی کہا. بہرحال اصل میں یہاں پر ایک طویل واقعہ بیان کیا گیا کہ ابو بکر صدیق نے پہلے مہمانوں کو اپنے گھر بھیج دیا لیکن رسول اکرم کے ساتھ خود وہیں رک گئے اور کسی کے ذریعے کہلوا بھیجا تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دینا, لیکن مہمان خود کھانا کھانا نہیں چاہتے تھے, وہ آپ کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہتے تھے. ادھر وہ رسول اکرم کے پاس بیٹھے تھے اور مطمئن تھے کہ مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہوگا, لیکن جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو غصہ آ گیا اور اسی بنا پر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا جیسے کہ جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ کھانے میں برکت کیسے آئی, تو یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص مہربانی فرماتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی برکت تھی کھانے میں, یعنی جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد فرماتا ہے. اور لیکن اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ غلو سے کام نہیں لے سکتے کیونکہ جب کرامت کی بات آتی ہے اولیاء اللہ کی تو اس میں پھر بہت سے لوگ بدعت سے اور جھوٹی باتوں سے اور بہت عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو اس کو وجہ جواز بنا کر ہم ہر ایک کے لیے کرامت ثابت نہیں کر سکتے. اس میں سے کچھ خاص ہی بندے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو جن سے ایسی کرامت صادر ہوتی ہے, واللہ عالم. جی تو اب یہاں سے آپ یہاں تک ہمارا کتاب المواقع الصلاح ختم ہوا. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.